السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے پروگرام پیش ہے، جہاں رنگ میزبان بہجت حاضر خدمت ہے۔ میرے ساتھ پروڈیوسر ہیں گل روخ اور انجینئر ہیں تین وانگ۔ میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز کے علاوہ آپ ہمارے یہ پروگرام آن لائن بھی سن رہے ہیں۔ اردو وی او اے ڈاٹ کام پر لاگ ان کیجیے اور آڈیو اسٹریم کے ذریعے براہ راست ہمارا پروگرام سماعت فرمائیے۔ آپ ہمیں ہمارے ٹول فری نمبر پر ٹیلی فون بھی کر سکتے ہیں، ماہرین سے اپنے سوال پوچھ سکتے ہیں۔ ہمارا نمبر ہے 0800-777-789، 0800-777-789۔ پروگرام جہاں رنگ میں آج ہم آغاز کریں گے پاکستان کے سیاسی منظر نامے کے جائزے سے، جہاں 25 جولائی کو ہونے والے انتخابات سے قبل انتخابی سرگرمیاں عروج پر ہیں۔ پھر افغانستان میں امریکی سینٹرل کمانڈ کے کمانڈر جنرل جوزف ووٹل کے ایک پریس کانفرنس سے دیے گئے بیانات کی روشنی میں ماہرین سے بات کریں گے، ان کا تجزیہ جانیں گے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور روس کے صدر ولادیمیر پوٹن کے درمیان ہونے والی ملاقات پر اختلاف رائے اور تنقید بدستور سامنے آ رہے ہیں، ایک جائزہ لیں گے کہ آخر یہ سمت ہے کیا، اور آخر میں عراق میں ہونے والے مظاہروں کے بارے میں بات کریں گے۔ 25 جولائی میں ہم چند ہی روز باقی رہ گئے ہیں اور پاکستان میں عام انتخابات کے لیے انتخابی مہم بھی زوروں پر ہے۔ رائے عامہ کے جائزے سامنے آ رہے ہیں، پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت کے جیل میں بند ہونے کے اثرات کو پرکھا جا رہا ہے، انتخابی مہم میں الزام تراشی اور نازیبہ الفاظ کا استعمال ایک الگ مسئلہ ہے۔ آئیے ایک عمومی جائزہ لیتے ہیں اپنے ماہرین کے ساتھ انتخاب 2018 کا۔ میرے ساتھ ہیں اس وقت بریگیڈیئر ریٹائرڈ عمران ملک، میرے ساتھ ہیں اس وقت سنگین شاہ، اور میرے ساتھ ہیں اس وقت شاہ کارٹر انسٹیٹیوٹ سے سارا خان۔ تو آئیے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں۔ السلام علیکم بغیر صاحب، آپ سے بات کا آغاز کرتی ہوں۔ آپ کالم تحریر فرماتے ہیں، ملک کے سیاسی منظر نامے پر بھی آپ کی گہری نظر ہے۔ گزشتہ کچھ عرصے سے اسٹیبلشمنٹ کی طرف انگلیاں اٹھ رہی ہیں کہ وہ انتخابی عمل پر اثر انداز ہونے کی کوشش کر رہی ہے، آپ کا تعلق فوج سے رہا ہے، اس نوعیت کے بیانیے کی وجہ آپ کیا دیکھتے ہیں؟
بہت شکریہ۔ اس کی وجوہات یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کسی ڈفرینٹ جیل میں ہیں، 3 ٹیررسٹ اٹیکس ہو چکے ہیں جسے بہت زیادہ نقصان ہوا ہے، اور اس طرح کی جو گورنمنٹ اس وقت باہر ہے جس کی بہت زیادہ افیکٹونیس اگر نہیں آ رہی ہے، دکھائی نہیں دے رہی۔ اس کے علاوہ الیکشن کیمپین جو ہیں وہ بھی کافی سبڈیوڈ ہیں تمام چیزوں کی وجوہات کی بنا پر، اور بس ہم ایک طرح سے ہم چلے جا رہے ہیں الیکشن سے جو کہ 25 تاریخ کو ہوں گے۔ اب یہی بات آرمی کا یا اسٹیبلشمنٹ کے روپے کی اور جو ہماری مکھیہ پارٹیز ہیں جو ان کے اوپر الزامات لگا رہے ہیں، میں اس کو احتیاط سے شاید نہیں دیکھتا ہوں۔ میرے خیال میں جو مکھیہ پارٹیز ہیں، خاص طور پر پاکستان مسلم لیگ نون اور پی ٹی آئی اور باقی پارٹیز بھی، یہ تمام لوگ فوج کے نام کو یا اسٹیبلشمنٹ کے نام کو اپنے اپنے فائدے کے لیے استعمال کر رہی ہیں، فوج کا وہ کندھا استعمال کر رہی ہیں اور اپنے اپنے پولیٹیکل آبجیکٹیو جو ہیں، جو سیاسی مقاصد جو ہیں، ان کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ اگر پی ٹی آئی کو دیکھا جائے تو یہ ایک پرسپشن انہوں نے پروو کیا ہوا ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کی پارٹی، اور جو بھی ان کے ساتھ ملے گا وہ کامیابی کی طرف جائے گا۔ یہ بہرحال انہوں نے ایک ایسا پرسپشن کریٹ کیا جس کے عام طور پر لوگ سمجھ رہے ہیں کہ شاید یہ درست ہے۔ دوسری طرف پاکستان مسلم لیگ نون یہ پرسپشن دینے کی کوشش میں ہے کہ وہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے ان کے خلاف کام کر رہی ہے اور وہ وکٹمائز ہو رہی ہے اور ان کو سمپتیز چاہیے، اور یہ کہ وہ اپنے بیمار لوگوں کو لندن میں چھوڑ کر یہاں جیلیں کاٹ رہے ہیں، تو یہ سب کس طرح کی چیزیں جو ہے وہ جمہوریت کی خاطر کر رہے ہیں، حالانکہ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ ایسا نہیں ہے اور یہ سب کچھ جو وہ کر رہے ہیں یہ کرسی کی خاطر کر رہے ہیں۔ تو بنیادی طور پر بات یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا نام جس میں آرمی اور سول سروسز، بریکریٹس اور انٹیلیجنس سروسز اور ہماری جوڈیشری شامل ہے، ان کو ایکسپلوئٹ کر رہی ہیں یہ پولیٹیکل پارٹیز اپنے اپنے پولیٹیکل آبجیکٹیو اچیو کرنے کے لیے۔ حالانکہ کسی بھی ایک پارٹی نے جو بھی الزامات اسٹیبلشمنٹ پہ لگائے ہیں اس کو کوئی ثبوت نہیں کیا ہے۔ تو میرے خیال میں یہ سلسلہ چلتا ہے 25 جولائی تک، جب تک کہ پاکستان کے عوام یہ فیصلہ نہیں کرتے کون سی پارٹی
بول رہی ہے۔ اچھا ملک صاحب، آپ کو ہم یہ بتا رہے ہیں کہ آپ ذرا لائن رکھیے گا تاکہ دوبارہ آپ کو فون کریں، کیونکہ آپ کی زیادہ فون کی کوالٹی ٹھیک نہیں۔ آپ سے پہلا سوال ہمارا ہو گیا، دوسرا اتنی دیر میں سنگین شاہ صاحب سے بات کرتے ہیں۔ شاہ صاحب، آپ کے خیال میں انتخاب 2018 میں کچھ ایسے رجحانات سامنے آ رہے ہیں جو پاکستان میں مروجہ انتخابی رجحانات سے ہٹ کر دیکھے جا رہے ہیں، کیا آپ دیکھتے ہیں کہ 25 جولائی کو توقعات اور امکان سے ہٹ کر نتائج سامنے آنے کی صورت بن رہی ہوتی ہے، بن رہی ہے، جسے کہتے ہیں کہ بڑے اپسیٹس ہو سکتے ہیں؟
جو دیکھنے میں آ رہا ہے وہ حکومت چلانے میں کامیاب ہوں گے الگ ہوں گے. ایک ٹریڈیشنل بائی پارٹی جو حکومت جو کہ پاکستان میں رہتی تھی پیپلز پارٹی بمقابلہ مسلم لیگ وہ ابھی کافی حد تک چیلنج ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. تو اب جو منظر میں آ رہا ہے اس وقت دیکھنے میں آ رہا ہے کہ اگر یہ عمران خان صاحب حکومت بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے اور اگر حکومت بنانے میں کامیاب نہیں ہوتے تو کیا وہ ایک مین اپوزیشن پارٹی کے رول میں سامنے آئیں گے یا نہیں آئیں گے. ایک طریقے سے اگر دیکھا جائے نواز شریف صاحب کی نااہلی اس کے بعد ان کی گرفتاری میں جو کافی حد تک سہرا جو ہے عمران خان صاحب تصدیق کو دے رہے ہیں جو کہ انہوں نے کافی حد تک اسلام آباد میں دھرنا دیا اور اس کے بعد اب یہ لوگوں کی سوچ ہے کہ کرپشن کی سلاح ایک بنا کر عمران خان جو ہے ابھی آگے شاید پیپلز پارٹی کو بھی چیلنج کریں گے. تو وہ طبقہ پاکستان کا کہ جو کہ ایک سیاست پاکستان کی سیاست کو جس نے کاروبار کا تقریباً ایک انڈسٹری کی حیثیت حاصل کر لی تھی اور جس میں ایم ایل اے اور ایم پی اے حضرات اور منسٹر حضرات رفیع کی اربوں روپئے لگاتے تھے کہ جب حکومت میں آئیں گے تو پھر وہ اپنے خریدے احبابوں کو اپنے اداروں کو بڑے بڑے ایک سانسد لگ پائیں گے جس سے ان کو کافی حد تک فائنینشیل گین ہوتے تھے. اب اس قسم کی سیاست کے خلاف لوگ جو ہیں وہ اس امیزنگ پاور جو ہے عمران خان کی طرف سے کیونکہ ایک چیز اس میجر ایسپیکٹ ہوتا ہے اس ملک کی جو ایسا 2018 کی سیاست کا اور اس کے الیکشن کا اور اس میں اس کے لیے اگر یہ سینٹیمنٹ ریزلٹ ہوتے ہیں تب تک میں یہ دیکھنے کی دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے اس میں ووٹنگ میں نہیں ہوتے اور اگر نہ بھی ہوئے اس کا مسئلہ عمران خان کی کافی اس پولیٹیکل فورس کا سطح میں موجود رہے گی اور وہ اسی طرح ان کی
اچھا شاہ صاحب آپ کی آواز ہمیں بالکل سمجھ نہیں آ رہی, سگنل کا شاید پرابلم ہے. آپ کو بھی ہم دوبارہ فون کر رہے ہیں. اتنی دیر میں سحر خان سے ہم بات کرتے ہیں. سحر خان, آپ کا تعلق امریکی تھنک ٹینک سے ہے اور یہ ادارے پاکستان میں ہونے والی پیش رفت کا بغور جائزہ بھی لیتے ہیں. آپ کے خیال میں پاکستان کا سیاسی منظرنامہ معمول کی سیاسی سرگرمی ہے یا پھر انتخاب 2018 میں حالات مختلف انداز میں نظر آ رہے ہیں؟ کس طرح سے دیکھتی ہیں آپ اس کو؟ کس طرح سے آپ کا ادارہ اس کی ساری اس کے بارے میں تجزیہ کرتا ہے؟
بہت بہت شکریہ. میں سمجھتی ہوں کہ یہ جو الیکشن ہوگا انشاءاللہ 25 کو, یہ ذرا 2013 سے تھوڑا سا مختلف ہے. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جو فوجی ادارے ہیں, فوجی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ زیادہ انوالو ہے اور وہ جب آپ جمہوریت کو دیکھتے ہیں اس کے لیے ایک بہت خطرناک بات ہے. اب دیکھیں, نون لیگ 2013 سے بے شک پاور میں تھی, بے شک نواز شریف بہت کرپٹ ہیں, جو سپریم کورٹ ہے انہوں نے بھی یہ فیصلہ کیا کہ وہ کرپشن کی وجہ سے وہ دوبارہ نہیں اب وزیر اعظم کی سیٹ پہ لڑ سکتے, وہ سب ٹھیک ہے. لیکن کیونکہ فوج اتنی انوالو ہو رہی ہے, یہ جو ہے ایک بہت کنسرننگ بات ہے پاکستان کی جمہوریت کے لیے. ٹیکنیکلی تو لوگوں کو ووٹ کرنا چاہیے نون لیگ کے لیے یا وہ نہ کریں ووٹ لوگ نون لیگ کے لیے, لیکن کیونکہ فوج نون لیگ کتنے جیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ پیچھے ہیں, مجھے لگتا ہے کہ یہ الیکشن ایک لحاظ سے 2013 کے الیکشن سے زیادہ کمزور ہوں گے. اب جہاں تک بات ہوتی ہے کہ ان جنرل جو امریکن تھنک ٹینکس ہیں یا خاص طور پہ کیٹو اگر جب الیکشن کے بارے میں سوچتے ہیں, عام طور پر ہم یہی سوچتے ہیں کہ الیکشن ہونے چاہیے فری اینڈ فیئر, یعنی ان کو ہونے چاہیے بغیر کسی ایکسٹرنل سپورٹ کے اور ان کو ہونے چاہیے ایسے کہ لوگ جو ہیں وہ بہت آسانی سے ووٹ کر سکیں. اب پاکستان میں جہاں تک ووٹنگ کی بات آتی ہے اس سے بھی بہت فرق پڑے گا اور یہ الیکشن 2013 سے بھی مختلف ہے. ابھی تک فار ایگزامپل قانون کے حساب سے ہر ایک شخص مرد اور عورت ووٹ کر سکتے ہیں, لیکن گاؤں میں ہم دیکھ رہے ہیں خاص طور پہ کہ خواتین جو ہیں وہ ووٹ دینے سے گھبرا رہی ہیں کیونکہ ان کے جو فیملی کے جو مرد حضرات ہیں وہ نہیں چاہتے کہ عورتیں جو ہیں وہ جائیں ووٹنگ بینک. پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ تشدد بڑھ رہا ہے خاص طور پہ, اور پھر تیسری چیز جو ہم دیکھ رہے ہیں ووٹنگ کے حساب سے وہ یہ ہے کہ جو نوجوان قوم ہے جو پاکستان کی سب سے بڑی قوم ہے ایک لحاظ سے, وہ جو ہے وہ ڈیوائڈیڈ ہے, تو ذرا انکلیئر ہے وہ کس کے لیے ووٹ کریں گے, یا وہ میجر پارٹیز کے لیے ووٹ کریں گے یا انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس کے لیے ووٹ کریں گے. لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ الیکشن جو 25 کو ہوں گے یہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہوں گے کیا نہیں, کیونکہ فوج اتنی انٹرفیئر کر رہی ہے ان الیکشن میں, مجھے لگتا ہے کہ یہ 2013 کے الیکشن سے کمزور ہیں.
اچھا ہم دو ہمارے ساتھ کالرس ہیں ان سے بات کر لیتے ہیں. مالاکنڈ سے بہاول خان صاحب, السلام علیکم خان صاحب.
ہلو, السلام علیکم.
وعلیکم السلام جی.
عرض یہ کہ نقشہ ایسا بتاتا ہے کہ 71 والا حالات جو ہے نا یہ فوج پیدا کر رہا ہے, مگر اس طرح اس وقت جو ہے نا یہ اس کو چاہیے کہ عقل سے کام لے لے اور اپنے کام سے کام رکھے. کیا سب میں مداخلت نہیں کرے, کل جو ہے نا ہم لوگ بیٹھے ہم اس ملک کے رہنے والے کیا کرتے ہیں, بالکل جو ہے نا ایک کھیت پہ.
بہت شکریہ بہاول خان صاحب جی, آپ کا بالکل آپ جو کہنا چاہ رہے ہیں وہ بات آ گئی ہے کہ سیاست سے الگ رہے فوج, اس کو اپنے کام سے کام رکھنا چاہیے. چترال سے محمد شفیع صاحب ہمارے ساتھ ہیں, السلام علیکم شفیع صاحب.
السلام علیکم جی بجٹ بین, بہت شکریہ کال لینے کا. اصل میں سوال یہ ہے کہ اس سے پہلے بھی فوج کے زیر نگرانی الیکشن ہوتے رہے ہیں, لیکن اس وقت جو عوام کی طرف سے یہ شک و شبہات جو شک کی نگاہ سے فوج کو دیکھا جا رہا ہے اور اس مسئلے پہ آئی ایس پی آر نے بھی اس کی وضاحت کی, لیکن شک کی نگاہ سے لوگ فوج کو کیوں دیکھتے ہیں, اس کی وجہ کیا ہے؟ بہت شکریہ
جی. ہم نے ابھی اس کا پہلا میرا آج سوال یہی تھا, اگر آپ پروگرام سن رہے ہوں گے جس کے لیے بریگیڈیئر صاحب نے جواب بھی دیا تھا, تو آئیے پروگرام کے بارے میں جلدی جلدی دو کامنٹ اور لیتے ہیں, پھر اس کے بعد ہم اگلے اپنے سیگمنٹ کی طرف چلیں گے. بریگیڈیئر صاحب, پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد سابق وزیر اعظم محمد نواز شریف اور ان کی صاحبزادی مریم نواز, ان کے داماد کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کی گرفتاری اور جیل بندی انتخابی نتائج پر کسی حد کے اثرات مرتب کر سکے گی؟ کیا ہمدردی کا ووٹ آپ دیکھتے ہیں مسلم لیگ نون کو ملتا ہوا؟
میرے خیال میں تو شاید اس میں ان کو اتنی زیادہ کامیابی نہ ہو, فور دی میئر فیکٹ کہ یہ تینوں حضرات ابھی جیل میں ہیں اور یہ الیکشن کیمپین کے آخری دن ہے. اگر یہ لوگ باہر ہوتے اور کیمپیننگ کرتے اور جلسے جلوس نکالتے تو شاید اس کا ایفیکٹ ہو سکتا تھا, کیونکہ پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے نواز شریف صاحب سب سے بڑے کراؤڈ پولر ہیں اور کراؤڈ آتے ہی ان کو سننے اور ان کو دیکھنے کے لیے ہیں. اس کے بعد مریم نواز صاحب ابھی کافی ابھر کر سامنے آئی تھی ایک بڈنگ پولیٹیکل لیڈر کے طور پر. اب یہ دونوں جو ہیں یہ تو ابھی اویلیبل نہیں ہے مسلم لیگ کو اپنی کیمپیننگ کے لیے, اور شہباز شریف صاحب نے وہ کیریزما نہیں ہے, وہ ڈرائنگ پاور نہیں ہے, وہ کراؤڈ پولر اتنے بڑے نہیں ہیں جتنے نواز شریف صاحب ہیں. تو میرے خیال میں ان کو مسلم لیگ نون کو ایک اوور آل اس بات کا نقصان ہوگا. اور رہی بات وکٹم کارڈ پلے کرنے کی اور سمپتیز گین کرنے کی, تو میرے خیال میں جو تو بنیادی طور پر مسلم لیگ نون کے ووٹرز ہیں وہ تو شاید ان کی بات مان لیں, مگر باقی لوگ جو ہیں ابھی میڈیا اتنا ہمارا ایڈوانس ہو چکا ہے, اتنا نالجیبل ہو چکا ہے, اتنا ووکل ہو چکا ہے کہ میرے خیال میں وہ اس پرسیپشن کو زیادہ دیر تک پنپنے نہیں دے گا.
اچھا شاہ صاحب, اسی طرح جیسے جلدی جلدی جواب دے رہے ہیں, آپ بھی بتائیے گا کہ ممکنہ انتخابی نتائج کے تناظر میں آپ کن جماعتوں کے اتحاد کے ساتھ نئی حکومت کی تشکیل دیکھتے ہیں؟ کوئی بنتی ہے تصویر اس کی؟ شاہ صاحب آپ مجھے سن رہے ہیں؟ میرا خیال ہے شاید وہ ہمارے ساتھ نہیں ہیں یا کیا ان کی لائن ڈراپ ہو گئی ہے. چلیے گول دوبارہ دیکھتی ہیں ان سے بات کرنے کے لیے. اتنی دیر میں ہم سارا سے بات کرتے ہیں. سارا یہ بتائیے گا, سہر یہ بتائیے گا کہ موجودہ سیاسی جماعتوں کے درمیان جس نوعیت کے اختلافات نظر آ رہے ہیں, آنے والے دنوں میں پاکستان کی سیاست پر ان کے کس طرح کے اثرات ہوں گے؟ کیونکہ جماعتیں جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ بڑی شدید زبان استعمال کرتی ہیں, بڑی شدید اختلافات ان میں دیکھے جا رہے ہیں, کس طرح سے آپ دیکھتی ہیں اس کو؟
آپ نے بالکل صحیح کہا کہ بہت شدید زبان استعمال کر رہے ہیں اور آپس میں یہ لگتا ہے کہ الیکشن کے بعد بھی شاید یہ لوگ آپس میں کسی بات پہ اگری نہیں کر سکیں گے. لیکن اصل میں بات یہ, ہمیشہ الیکشن سے پہلے جو سیاسی پارٹیز ہیں وہ ہمیشہ اسی طرح کی آپ سمجھے حرکتیں کرتی ہیں, ان کے جو ریپرزینٹیوز ہوتے ہیں وہ ٹی وی پہ جاتے ہیں اور شدید زبان استعمال کرتے ہیں, پھر اخباروں میں بھی لکھتے ہیں ایسے کہ ان کی سیاسی پارٹی بہتر ہے اور اس وجہ سے دوسری خراب ہے. تو آئی تھنک یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں یہ فی الحال یہ ایک الیکشن کا ایک حصہ ہے انفارچونیٹلی, اور اس پاکستان جو ہے اس لحاظ سے اکیلا نہیں ہے, ہم پوری دنیا میں یہ دیکھ رہے ہیں کہ جب بھی الیکشن سے پہلے کوئی بات ہوتی ہے ہر ایک پارٹی جو خاص طور پہ میجر سیاسی پارٹی ہوتی ہے وہ دوسری پارٹی کے پیچھے پڑ جاتے ہیں, شدید زبان استعمال کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جو بھی دوسری پارٹی کہہ رہی ہے وہ ہے فیک نیوز یا وہ مس انفارمیشن ہے. تو یہ پاکستان میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں, مجھے لگتا ہے کہ جب الیکشن کے بعد جب فائنلی ہمیں پتہ چل جائے گا کہ کون جیت رہا ہے تو پھر سیاسی پارٹیز جیسے انہوں نے پچھلے دو الیکشن میں کیا تھا وہ کوشش کریں گی کہ وہ ساتھ بیٹھیں اور ایک حکومت بنائیں, کیونکہ الٹیمیٹلی پاکستان کی بہتری میں یہی ہے کہ یہ الیکشن کامیابی سے ہو اور جمہوری سسٹم جو ہے وہ قائم رہے اور یہ الیکشن جو ہے یہ ڈٹرمن کرے گا, کیونکہ تیسرا الیکشن ہے تو ایک لحاظ سے بہت کروشل الیکشن ہے.
بہت شکریہ سحر, آپ کو یاد دلاتے چلیں کہ آپ ہمارے پروگرام کی سیگمنٹ میں آخر میں ہم آدھے گھنٹے کے بعد آپ سے پھر بات کریں گے, تقریباً 20-25 منٹ کے بعد آپ کو ہم دوبارہ فون کریں گے تاکہ ہم امریکہ کے بارے میں جو سیگمنٹ ہے اس پہ آپ کی رائے لے سکیں. آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ. ہم اس سیگمنٹ کو ختم کر رہے ہیں لیکن ہم وقفہ لینے سے پہلے شاہ صاحب سے جو میں سوال کیا تھا, زنگین شاہ صاحب, ممکنہ انتخابی نتائج کے تناظر میں آپ کن جماعتوں کے اتحاد کے ساتھ نئی حکومت کی تشکیل کو دیکھتے ہیں؟ یہی میرا سوال تھا, کیونکہ بہت سخت موقف اپنائے ہوئے ہیں جو بڑی سیاسی جماعتیں ہیں, پھر بھی کس طرح سے کوئی چیز بنتی نظر آتی ہے, شکل کوئی ڈھیلی ڈھالی سی؟ جی 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 شاہ صاحب, آپ سے بات کر رہی تھی.
جہاں تک سرحد کا تعلق ہے وہاں پر تو مولانا فضل الرحمان صاحب اور نواز شریف صاحب جن کی میجورٹی تھی انہوں نے عمران خان کو ایک موقع دیا. اس کے بعد اکثر جلسوں میں اکرم خان درانی کہتے تھے کہ ابھی بھی اگر ہم چاہیں تو ہم عمران خان کی حکومت کو ہٹا سکتے ہیں اور ایک نئی حکومت وہاں پہ انسٹال کر سکتے ہیں. اب جماعت اسلامی جو تھی وہ عمران خان کے ساتھ
نہیں. شاہ صاحب, اب نیا کیا, نئے تناظر میں کیا دیکھتے ہیں؟ یہ تو آپ پرانے اختلاف اس کی بات کر رہے ہیں نا, اتحاد.
میں اسی کی طرف آ رہا ہوں کہ جہاں تک اگر دیکھیں اب جو ایم ایل اے بنی ہے اس کا پاکستان مسلم لیگ کے ساتھ اتحاد ہونے کا امکان ہے, اور جہاں تک فضل الرحمان صاحب ہیں اور ایم ایل اے ہے وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی شاید اتحاد کر لے کئی جگہوں پر. تو جہاں تک اتحاد ہونے کا نظر آ رہا ہے کم از کم صبح سرحد میں, مسلم لیگ, پیپلز پارٹی اور ایم ایل اے کا اتحاد بہت آسانی کے ساتھ ہو سکتا ہے. ان کے جو کمیونیکیشن لنکس ایک دوسرے کے ساتھ کھلے ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ اتحاد کر لیں گے. جہاں تک پی ٹی آئی کا تعلق ہے وہ ایک اسٹینڈ الون پارٹی ہوگی, وہ اپوزیشن میں جانا زیادہ پسند کریں گے بجائے وہ کسی ان تین جماعتوں میں سے کسی کے ساتھ بھی اتحاد کریں. جہاں تک نواز پی ٹی آئی کا تعلق ہے وہ پنجاب کی چند حلقوں سے کافی امید لگائے بیٹھے ہیں کہ وہاں سے اگر ان کے امیدوار منتخب ہیں تو وہ شاید اپنی اوور آل اکثریت کو بڑھائیں اور ان کو حکومت کی طرف کہیں کو جانا نظر آئے. اگر وہ نہ ہوا تو پھر وہ حلقے اختلاف میں بیٹھنا زیادہ پسند کریں گے. اس کے علاوہ صبح سرحد کے علاوہ ان کو کوئی میجر اوور آل میجورٹی کہیں اور ملتی ہوئی نظر نہیں آتی, کیونکہ سندھ میں پیپلز پارٹی کا مکمل ہولڈ ہے. بلوچستان میں جو ہے وہ ایک الگ سی ڈائنامکس ہے, وہاں کے سردار اور نواب جو ہیں وہی اپنی نشستوں سے ہمیشہ جیتتے ہوئے آتے ہیں, پھر اپنی بائیکی جو ہیں وہ کسی بھی پارٹی کے ساتھ ایسوسیٹ کرتے ہیں حکومت بنانے کے جوڑ توڑ میں. لے دے کر ان کے پاس صرف پنجاب اور صبح سرحد رہ جاتا ہے. صبح سرحد میں ان کو کافی امیدیں ہیں اپنی سیٹیں ہولڈ کرنے کی اور اپنی سیٹوں کو زیادہ کرنے کی, اور پنجاب سے کچھ ایسی امید لگائی ہیں کہ وہاں سے ان کو کچھ بونس میں سیٹیں ملیں گی جس سے ان کی وفاق میں
صورتحال بہتر ہو جائے.
اس کے بعد جب حالات نکلیں گے آن گراؤنڈ پتہ چلے گا کس کے پاس کتنی سیٹیں ہیں, تو پھر لوگ حالات کی مجبوری کے تحت بھی
ایک دوسرے کی طرف ہاتھ بڑھائیں گے
تاکہ
ہاتھ بڑھائیں گے. بہت شکریہ, ہماری پہلی سیگمنٹ کا وقت ختم ہوتا ہے, ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں, واپس آئیں گے تو اس کے بعد افغانستان اور پاکستان کے بارے میں بات کریں گے جنرل جوزف ووٹل کے بیانات کی روشنی میں.
ریڈیو پروگرام سدائے جہاں نیوز نیٹ ورک اور وائس آف امریکہ کی مشترکہ پیشکش ہے. یہ پروگرام سنتے رہیے اور اس بارے میں اپنی آراء, تجاویز اور سوالات کے لیے ہم سے رابطہ کیجیے facebook.com/sej radio یا پھر facebook.com/radio news network.
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے پروگرام جہاں رنگ میں بہجت ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتی ہے. آئیے پروگرام کی اگلی سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں. امریکی سینٹرل کمانڈ کے کمانڈر جنرل جوزف ووٹل نے پینٹاگون میں رپورٹروں کے ساتھ ٹیلی کانفرنس کے ذریعے بات چیت کرتے ہوئے افغانستان کی صورتحال کا جائزہ لیتے ہوئے پاکستان کے کلیدی رول کے بارے میں بات کی ہے. ہمارے ساتھی اسد نذیر نے اسی سلسلے میں ایک تفصیلی رپورٹ تیار کی ہے. یہ رپورٹ ہم آپ کو سنواتے ہیں اور اس کے بعد ساری صورتحال سامنے واضح ہو جائے گی تو پھر ہم اپنے تجزیہ کاروں سے ان کی رائے لیں گے.
امریکی سینٹرل کمانڈ کے کمانڈر جنرل جوزف پورٹل نے ایک نیوز کانفرنس میں امریکی افواج کی مشرق وسطی اور جنوبی ایشیا میں کارروائیوں کا ایک جائزہ پیش کیا. انہوں نے خاص طور سے عراق اور شام میں داعش کو شکست دینے اور افغانستان میں قیام امن کے سلسلے میں نئی امریکی حکمت عملی کا تفصیلی جائزہ لیا. افغانستان کا ذکر کرتے ہوئے جنرل ووٹل نے کہا کہ افغانستان میں امن قائم کرنے کے سلسلے میں ہماری کوششوں کے مثبت نتائج نکل رہے ہیں، تاہم ابھی بہت کچھ کرنا باقی ہے اور ہماری جنگ جاری رہے گی. افغان سیکیورٹی فورسز کی کارکردگی بہتر ہو رہی ہے، تاہم عسکریت پسندوں اور طالبان کی سرگرمیوں کو محدود کرنے کے لیے ابھی بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے. جنرل ووٹل نے کہا کہ صدر ٹرمپ کی جنوبی ایشیا کے بارے میں حکمت عملی کارآمد ثابت ہو رہی ہے. حال ہی میں صدر غنی اور افغان سیکیورٹی فورسز نے ملک گیر جنگ بندی کا اعلان کیا تھا، جس پر عارضی طور پر عمل بھی ہوا. اس جنگ بندی سے یہ بھی ظاہر ہوا کہ امن کی خواہش زندہ اور موجود ہے. اس کی اور بھی بہت سی نشانیاں ظاہر ہو رہی ہیں. افغان عوام اور بہت سے طالبان امن کے زیادہ خواہش مند نظر آ رہے ہیں. جنوبی ایشیا کے بارے میں صدر کی حکمت عملی میں پاکستان کا کردار بھی نمایاں ہے، کیونکہ پاکستان کے تعاون کے بغیر افغانستان کا پائیدار سیاسی حل مشکل ہے. انہوں نے کہا کہ ہم پاکستان کے ساتھ مل کر اس مقصد کے حصول کے لیے کام کر رہے ہیں. اسی موضوع پر ایک سوال کے جواب میں جنرل ووٹل نے کہا،
Additionally, we've seen very good and improved cooperation between Afghanistan and Pakistan military through the Afghan-Pakistan peace and discussion process that they've
افغانستان اور پاکستان کی فوج کے درمیان تعاون بڑھ رہا ہے. دونوں فوجوں کے درمیان رابطوں میں بھی اضافہ ہوا ہے. دونوں ملکوں کی سرحدوں پر جھڑپوں اور لڑائیوں میں بھی کمی آئی ہے. یہ سب باتیں مثبت ہیں. افغانستان میں قیام امن کے سلسلے میں پاکستان کے کردار کی مزید وضاحت کرتے ہوئے جنرل ووٹل نے کہا،
پاکستان کنٹینیو ٹو پریس ان دی ایریاز آف ہیلپنگ ٹو ریڈیوس دی وائلنس ان افغانستان بائی دیئر ایکشنز اگینسٹ طالبان اور حقانی ہو ریزائیڈ ان دیئر پرٹیکولر ایریاز.
ہمارے نقطہ نظر کے مطابق واضح موقع موجود ہے، اور یہی وقت ہے جب ہمیں اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. ہم پاکستان پر بدستور زور ڈالتے رہیں گے کہ افغانستان میں تشدد کو ختم کرانے کے سلسلے میں وہ اپنا کردار ادا کرے. اسے اپنے ملک میں طالبان یا حقانی نیٹ ورک کے خلاف کارروائیاں کرنا ہوں گی. اسے مختلف طریقوں سے کیا جا سکتا ہے. انہیں گرفتار کیا جا سکتا ہے، انہیں ملک سے نکالا جا سکتا ہے. اسی طرح طالبان کو بھی راغب کیا جا سکتا ہے کہ وہ امن مذاکرات شروع کریں. آنے والے مہینوں میں مزید مواقع ملیں گے. ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان بھی اسی راستے پر گامزن ہو جو ہم نے متعین کیا ہے. جنرل جوزف ووٹل نے اپنی اسی نیوز کانفرنس میں افغانستان اور پاکستان کے علاوہ مشرق وسطی میں امریکی فوجی کارروائیوں کا بھی تفصیلی طور پر ذکر کیا. انہوں نے بتایا کہ شام اور عراق میں داعش کو شکست دی جا چکی ہے. اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
جی، اس وقت آپ نے جنرل ووٹل کے نے جو پریس کانفرنس کی پینٹاگون میں رپورٹروں کے ساتھ اپنے ٹیمپا دفتر سے، وہ یہ بات کر رہے تھے ان کے ساتھ ٹیلی کانفرنس کے ذریعے. تو بات کرتے ہیں، پہلے جنرل صاحب سے بات ہم کرتے ہیں، برگیڈیئر عمران سے بات کرتے ہیں. برگیڈیئر صاحب، پاکستانی فوج کے سربراہ کے ساتھ انہوں نے اپنے کہا کہ دیرینہ اور تعلقات ہیں، اور ان کے الفاظ میں روبسٹ ریلیشن شپ، یعنی فعال اور مضبوط تعلق ہے. پاکستان نے گزشتہ چند ماہ میں بعض انتہائی سرگرمیاں کی ہیں، لیکن زیادہ اسٹریٹجک انداز میں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. بگیر صاحب، اسٹریٹجک وے کی آپ دفاعی نقطۂ نظر سے کس طرح سے وضاحت کریں گے؟ کیا جس رپورٹ میں، جیسا کہ سنا آپ نے، اس کے تحت طالبان اور حقانی نیٹ ورک کے خلاف زیادہ گرفتاریاں کرنے کی بات ہے، انہیں بے دخل کرنے کی بات ہے، اور ہر طرح کے دباؤ کی بات ہے، کس طرح سے دیکھتے ہیں اس کو؟
بہت صاحب، یہ تو بہت ہی ایک سینسیٹیو ایشو ہے. اگر آپ مجھے تھوڑی اجازت دیں تو اس کا میں ایک اور پوائنٹ آف ویو سے بھی کچھ بات کرنا چاہوں گا. میرے نزدیک امریکہ کی جو پالیسی ہے اور جو ملٹری اسٹریٹجی ہے افغانستان میں، وہ کلیئرٹی نہیں ہے، اس میں لیکس کلیئرٹی، اور اس کے جو اینڈ اسٹیٹ ہے وہ بھی ویل ڈیفائنڈ نہیں ہے. دیکھیے، جو ملٹری اسٹریٹجی یہ کہے کہ ہم نے جنگ جیتنی نہیں ہے بلکہ ہم نے طالبان کو مجبور کر دینا ہے کہ وہ جنگ جیت نہیں سکتے، اس لیے وہ نیگوسیشن کے لیے اس کے ٹیبل پہ آئے، تو میرے خیال میں یہ شروع سے ہی ایک ڈیفیٹس قسم کی اسٹریٹجی ہے جو کہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی. جب آپ جنگ جیت نہیں سکتے تو آپ اپنی ویل جو ہے وہ اپنے دشمن کے اوپر انفورس نہیں کر سکتے, امپوز نہیں کر سکتے. تو اس کے لیے میرے خیال میں امریکہ کو تھوڑا سا پہلے اس کے اوپر غور کرنا پڑے گا. دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے جو فورس لیولز رکھے ہیں افغانستان میں, اس کے ساتھ وہ ان طالبان کو ڈیفیٹ نہیں کر سکتے. یہ فوج بہت کم ہے, 10-12 ہزار کے ساتھ, 15 ہزار کے ساتھ وہ کام نہیں کیا جا سکتا جو کہ 1.5 لاکھ فوج نہیں کر سکتی. اس کے علاوہ افغان نیشنل سیکورٹی فورسز کی ابھی وہ کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ طالبان کو مجبور کریں اور ان کو شکست دے کر ان کو نیگوشیٹنگ ٹیبل کے اوپر لے کر آ سکے. تو اگر امریکن فورسز کے فورس لیولز نہیں ہیں, افغان نیشنل سیکورٹی فورس میں وہ کیپیسٹی نہیں ہے, تو اس پورے ریجن میں صرف پاکستان کی ایک فوج رہ جاتی ہے جو کہ یہ کام کر سکتی ہے, اور وہ یہ کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ جو اگر تحریک طالبان یا کانی نیٹورک کے لوگ جو پاکستان کے اندر ہیں ان کو اریسٹ کیا جائے یا ان کو ملک بدر کیا جائے, تو جب بھی پاکستان یہ کاروائی کرے گا تو یہ وار آن ٹیرر جو ہے یہ پاکستان کی سرزمین کے اوپر دوبارہ شروع ہو جائے گی, اور پاکستان یہ کبھی بھی نہیں چاہے گا کیونکہ انہوں نے بہت ساری قربانیاں دے کر اس جنگ کو اپنی سرزمین سے باہر کیا ہے. تو میرے خیال میں امریکن پالیسی کی جو سب سے بڑا جو ویک پوائنٹ دیکھنا چاہیے وہ دیکھا جا سکتا ہے, وہ یہ ہے کہ وہ ایک پوزیشن آف ویکنیس سے نیگوشیٹ کرنا چاہ رہے ہیں طالبان کے ساتھ, کہ ان کو ملٹریلی شکست بھی نہیں ہے مگر پھر بھی ان کو مجبور کرنا چاہ رہے ہیں کہ وہ نیگوشیٹنگ ٹیبل پہ آئیں, اور جب وہ خود نہیں یہ کام کر سکتے تو وہ پاکستان کے تھرو یہ کام کروانا چاہ رہے ہیں.
اچھا,
میرے خیال میں یہ بنیادی تضاد ہے ان کی پالیسی میں اور ان کے انسپیس میں. پاکستان جو ہے افغانستان کے ساتھ انہوں نے ابھی مل کر کافی مذاکرات کیے ہیں, انہوں نے کافی امپروومنٹ دکھائی ہے.
جی, اس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں.
3 دن کا عید پہ وہ کیا تھا, کیا کہتے ہیں, جنگ بندی کی تھی, تو پروسپیکٹ ہو سکتے ہیں, مگر امریکہ کو سب سے پہلے اپنی پالیسی درست کرنی پڑے گی, اور پاکستان کے اوپر اکنامک اور ملٹری لیوریجز ختم کرنے کے بعد وہ کس بل بوتے ہیں وہ پاکستان پر پریشر ڈال رہے ہیں, پاکستان ان کی پالیسی کے مطابق چلے.
اچھا, انیس صاحب سے بات کرتے ہیں. انیس صاحب, بہت شکریہ پروگرام میں شامل ہونے کا. جنرل ووٹل نے کہا ہے کہ افغانستان اور پاکستان کے درمیان, ابھی بگیر صاحب بھی اس کی طرف اشارہ کر رہے تھے, کہ قیام امن بات چیت کے نتیجے میں دونوں ملکوں کی فوجوں کے درمیان تعاون میں اضافہ دیکھا گیا ہے, سرحد پر ہونے والی جھڑپوں میں کمی آ گئی ہے. انیس صاحب, آپ کی صورت حال پر وہاں مکمل نظر ہے, آپ وہاں اس علاقے میں موجود ہیں. پاک افغان تعاون کے بارے میں جنرل ووٹل کے بیان کا تجزیہ آپ کیسے کریں گے؟ کس حد تک صورت حال بہتر ہوئی ہے, اور آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ کس طرح سے بات ہو رہی ہے افغانستان میں پاکستان افغانستان کے موجودہ تعلقات کی؟
جی, بہت شکریہ. دیکھیں, جو ابھی جنرل جوزف کا جو ایک بیان آیا ہے, بالکل یہ ایک, میں کہوں گا کہ سچ پہ مبنی ہے. پہلے آپ دیکھتے تھے کہ افغانستان اور پاکستان کی جو بارڈر ہے اس پہ بہت سی کراس فائرنگ ہوتی تھی. ہمیں جو اطلاعات آتی تھی کہ آج جو ہے کنڑ پہ جھڑپ ہوئی ہے, ننگرہار میں ہوئی ہے, کندہار میں ہوئی, تو اس چیز میں بہت ساری کمی آئی ہیں, اور اس کی وجہ یہی ہے کہ اشرف غنی کا پاکستان جانا, اسی طرح افغانستان کے جو وزیر داخلہ تھے وہ 2 دفعہ گئے ہیں, اسی طرح افغانستان کی نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر حنیف اتمر صاحب, اسی طرح NDS کے جو افغانستان کے NDS کی چیف ہے وہ پاکستان گئے, اسی طرح باجوا صاحب اور باقی اسٹاف وغیرہ, وزیر خارجہ اور یہ لوگ جو ہے افغانستان کابل آئے تھے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اس میٹنگ میں ڈسکس ہوئی ہیں. میں نے پچھلی دفعہ بھی یہی کہا تھا کہ جب تک افغانستان اور پاکستان کی ڈیلیگیشن کا آنا جانا ہوگا تو یہ ساری چیزیں ٹیبل پہ آئیں گی, میز پہ آئیں گی, اس پہ ڈسکشن ہوں گی, اور اس کے لیے جو ہے ایک پراپر سولوشن سامنے آئے گا. جو افغانستان کی یہاں کی ابھی جو صورت حال ہے, میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ بہت ایک پس منظر جو ہے, ایک بات چیت ہو رہی ہے, کام ہو رہا ہے, بیک گراؤنڈ بن رہا ہے افغانستان کی استحکام کے لیے. طالبان سے جو ہے وہ باتیں ہو رہی ہیں, افغان گورنمنٹ کی طرف سے بھی ہو رہی ہیں, اور جو لوکل کمیونٹیز ہیں ان کی طرف سے بھی ہو رہی ہیں. ایک بہت اچھی فضا بنی ہوئی ہے, افغانستان کی جو اعتماد سازی ہے, لوگوں کا ایک اعتماد بحال ہو رہا ہے, گریجولی لیکن سلولی ہو رہا ہے, لیکن گریجولی ہو رہا ہے. افغانستان کے اندر لوگ پر امید ہے. پاکستان کا جو رول ہے وہ بھی بہت اہم ہے اس چیز میں. دیکھیں, جو ابھی جو دوسرے مہمان ہیں انہوں نے اشارہ کیا کہ پاکستان کے اندر یا جو یا سچ ہے یا جھوٹ ہے یا جو بھی ہیں الزامات ہیں, جو کوئٹہ شورہ ہیں یا جو ہے وزیرستان میں لوگ بیٹھے ہیں یا پشاور کا شورہ ہے, ان لوگوں کو کنٹرول کرنا پڑے گا جیسا بھی ہوگا. اگر یہ لوگ موجود ہیں تو جو افغانستان نے جو ثبوت پیش کیے تھے, ایویڈنس دیے تھے, بیج بھجوائے گئے تھے کہ کوئٹہ کی شورا موجود ہے, اسی طرح پشاور کا شورا موجود ہے, تو ان ساری چیزوں کو ہینڈل کرنا ہوگا. ابھی جو ریسنٹلی سعودی عربستان میں جو ایک بہت بڑا کانفرنس ہوا تھا افغانستان کی صورتحال پہ بات چیت ہوئی تھی او آئی سی کی طرف سے, تو میں بہت اس چیز پہ خفا ہوا تھا. ایز اے جرنلسٹ میں جو میں نے جو پاکستان میں پڑھا ہے وہاں پہ میں نے جو ہے ماسٹر کیا ہوا ہے, تو پاکستان سے ایک عالم گیا تھا, ایک بندہ وہاں سے گیا تھا, حالانکہ ہماری اطلاعات کے مطابق 20 سے 25 لوگ جو ہیں اس کو انوائٹ کیا تھا اور ایک جو ہے بندہ گیا تھا. اور اس کے برعکس جو وہاں کے حقانیہ مدرسہ ہیں ان کے چیف نے اس کانفرنس کو جو ہے ایک نیگیٹو سٹیٹمنٹ بھی جاری کیا تھا کہ اس کا کوئی وہ نہیں ہے, ویلیو نہیں ہے, اس کا کچھ مطلب ریزن نظر نہیں آئے گا.
سب ہم بات کو لمبا
چیزوں کو نظر رکھتے ہوئے پاکستان اپنا رول ادا کرے گا, ورنہ جو ہے حالات اور بگڑ جائیں گے. اور جو پاکستان جو ابھی ایک پازیٹو رول ادا کر رہا ہے وہ پھر خدا نہ کرے بہت پیچھے چلا جائے گا.
اچھا شکریہ انیس صاحب, ایک آپ سے میں اور سوال کروں گی بڑی جلدی جلدی, لیکن اس وقت پہلے ہم بات کریں گے شاہ صاحب سے. شاہ صاحب آپ سے بھی کوئی کامنٹ لینا ہے کہ ایک طرف تو طالبان کے ساتھ امن کے قیام کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں, لیکن دوسری جانب وہاں داعش کی ٹھوس موجودگی کے شواہد بھی ملتے ہیں. افغانستان میں قیام امن کی راہ میں داعش کی موجودگی اور رول کس حد تک رکاوٹ بن رہا ہے؟
جی جہاں تک داعش کی موجودگی ہے وہاں تک افغانستان نے امن کی طرف داعش کا رخ افغانستان میں امن لانے میں زیادہ مدد کیا ہے. کیونکہ اگر آپ دیکھیں جن لوگوں کو صرف طالبان کے ساتھ دشمنی تھی وہ جب طالبان کو دیکھتے ہیں اور دوسری طرف داعش کو دیکھتے ہیں تو پھر وہ کہتے ہیں کہ داعش کو بہتر ہے کہ ہم طالبان کے ساتھ ہی بیٹھ کر امن کی مذاکرات کر لیں. اور اس وقت طالبان جو ہیں وہ افغانستان میں ایک بہتر انسرجنٹ کی شکل میں آئے ہیں بجائے کہ وہ جب داعش کو دیکھیں. داعش جو ہے وہ معاشرے کو تقسیم کر کے ایک حصے کو معاشرے کے دوسرے حصے سے لڑانے سے اپنی سیاست چمکاتا ہے اور اس طرح اپنی تشدد کا راستہ اس طریقے سے اختیار کرتا ہے, جس کو ساری دنیا میں مسلمان جو ہیں نہایت غلط نظر سے, کیونکہ اسی حصے کے فساد کی طرف اپنی سیاست جماتے ہیں. جہاں تک طالبان کا تعلق ہے ان کو چائنا کی طرف سے, رشیا کی طرف سے, ایران کی طرف سے اور پاکستان کی طرف سے ہمدردیاں حاصل ہوئی ہیں آئی ایس کے مقابلے میں کام کر رہے ہیں. اور اسی کے ساتھ مل کر افغانستان کی حکومت نے بھی طالبان کو بہتر ایکٹر سمجھا ہے اس خطے میں بجائے کہ آئی ایس کی ہیں. اس کے علاوہ جہاں تک طالبان کا اپنی طاقت کا رول ہے وہ طرح سے کمزور ہوا ہے. طالبان نے جو کمانڈر خفا تھے اور ناراض تھے وہ آئی ایس کی طرف چلے گئے, اور پاکستان سے جو کسی بھی کے جو کمانڈر گئے تھے وہ وہاں جا کر آئی ایس کے ساتھ مل گئے, تو ان کو ایک کاؤنٹر ریولیوشنری فورس کا سامنا کرنا پڑا ہے. کیونکہ اتنا سیریس چیلنج نہیں ہے مگر پھر بھی کسی حد تک یہ چیلنج ہے, اور ان کی ملٹرلی طاقت کو ذرا سا دھچکا پہنچا ہے, اور ان کی ذرا سی اپنی انہوں نے اپنی طاقت جو ہے وہ ڈائیورٹ کی ہے افغانستان حکومت کے ساتھ کرنے کے بجائے آئی ایس کے ساتھ کرنے میں. تو آپریشن میں ان کو نقصان ہوا ہے مگر بڑی ڈپلومیٹک ڈائنامک لیول پہ ان کو فائدہ ہوا ہے بجائے نقصان ہونے.
بہت بہت شکریہ سنگین شاہ صاحب. طارق احمد ہمارے ساتھ تھے پاکستان سے, بریگیڈیئر ریٹائرڈ عمران ملک ہمارے ساتھ تھے. آپ دونوں سے میری پھر بات ہوگی. اس سیگمنٹ کو ہم ڈاکٹر محید یوسف کے ساتھ ان کے ساتھ ہم ایک بات کرتے ہیں پاکستان کے بارے میں بھی اور افغانستان کے بارے میں بھی, اور اس کے بعد پھر انیس صاحب سے ایک ہمارا سوال ہے جس کے بعد ہم اپنی آخری سیگمنٹ کی طرف چلیں گے. محید, پروگرام میں شامل ہونے کا بے حد شکریہ. ہم افغان جنگ کی امریکی حکمت عملی کے بارے میں بات کر رہے ہیں, اور جوزف ووٹل نے جمعہ رات کے روز یہ کہا ہے کہ وہ تقریباً سال بھر پہلے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے اختیار کردہ جنگی حکمت عملی کا اثر نو جائزہ لے رہے ہیں, اور اس سلسلے میں انہوں نے مختلف باتیں کی. گزشتہ دنوں سے ڈاکٹر معید افغانستان میں امریکی حکمت عملی میں تبدیلی کی اطلاعات سامنے آ رہی ہیں, آپ کے خیال میں یہ اطلاعات کس حد تک درست ہیں اور کس نوعیت کی تبدیلی متوقع ہے؟
میں معافی چاہتا ہوں, آپ کا سوال پوری طرح سن نہیں سکا.
میرا سوال یہ تھا ڈاکٹر موید کے, گزشتہ دنوں سے افغانستان میں امریکہ کی حکمت عملی میں تبدیلی کی اطلاعات بھی سامنے آ رہی ہیں. ابھی بھی ہم جنرل جوزف ووٹل کی بات کر رہے تھے جنہوں نے کل پریس کانفرنس کی پینٹاگون میں نمائندوں کے ساتھ, تو اس کے ریفرنس سے پاکستان کے کلیدی کردار کی بھی بات ہوئی. تو اب یہ آپ بتائیے گا کہ آپ کے خیال میں جس امریکی حکمت عملی میں تبدیلی کی بات کر رہے ہیں یہ اطلاعات کس حد تک درست ہیں, اور اگر کوئی تبدیلی ہوتی ہے تو کس نوعیت کی تبدیلی آپ دیکھتے ہیں؟
دیکھیے, میرے نزدیک امریکی حکمت عملی میں تبدیلی سے زیادہ جو اس وقت معاملات ہیں افغانستان میں ان میں تبدیلی آئی ہے, اور اس کی وجہ سے جو امریکہ کی سٹیٹڈ پالیسی ہے جو جنوبی ایشیا کے خطے کی اگست 21 پچھلے سال 2017 کو ٹرمپ صاحب نے نئی ساؤتھ ایشیا اسٹریٹجی اناؤنس کی تھی, اس کا جو ایک سب سے اہم نقطہ تھا وہ تھا پولیٹیکل سیٹلمنٹ کا, یعنی افغانستان میں ایک امن کی شکل نکالنے کے لیے طالبان سے بھی مذاکرات اور باقی افغان جو فیکشنز ہیں پولیٹیکل ان کے ساتھ. وہ معاملہ آگے نہیں چل سکا تب سے اس وجہ سے کہ وہاں پہ خانہ جنگی کی جو صورتحال تھی, وائلنس لیولز بہت زیادہ تھے, طالبان بھی ریفیوز کر رہے تھے بات کرنے سے, اور امریکہ کا یہی موقف رہا تھا کہ افغان حکومت سے بات ہونی چاہیے. افغان حکومت کا فوکس کافی حد تک پاکستان پہ نکتہ چینی کرنا تھا, اور وہ بھی طالبان کو کنسیشنز دینے کے لیے تیار نہیں تھے. اب معاملہ یہ ہوا ہے کہ عید کے بعد, عید الفطر کے وقت جو سیز فائر کا معاملہ ہوا, جو جنگ بندی کا معاملہ ہوا, اس میں جو معاملات سامنے آئے اس میں یہ تھا کہ افغان حکومت, افغان عوام اور طالبان کے فائٹرز بھی بڑے گھل مل کر اپنے ایک دوسرے کے ساتھ ملے, اور ایک بالکل سمبلزم آیا کہ لوگ جو ہیں وہ امن کے لیے تیار ہیں. اس اوپننگ کی وجہ سے اب یہ بات ہوئی ہے کہ امن کی شکل کو کس طرح آگے بڑھانا ہے. دوبارہ ایک جنگ بندی کی بات کی ہے صدر غنی نے, اور امریکہ کی جانب سے کم از کم پریس کی حد تک ہمیں یہ معلوم ہے کہ امریکہ کی لچک ہم نے دیکھی ہے اس پوزیشن میں کہ صرف افغان حکومت ہی ڈائریکٹلی بات کرے گی طالبان سے. اب یہ نظر آتا ہے کہ شاید امریکہ اس بات پر آمادہ ہو کہ طالبان سے کچھ ایشوز پر ڈائریکٹ بات ہو سکے امریکہ کی, اور اگر وہ معاملہ ہوتا ہے تو طالبان کی یہ ڈیمانڈ رہی ہے بڑی دیر سے کہ ہم ڈائریکٹلی امریکہ سے بات کریں گے. اگر اس میں لچک نظر آ گئی تو پھر مجھے لگتا ہے کہ جو حکمت عملی 21 اگست پچھلے سال بعد جہاں سے شروع ہوئی تھی وہ اس کو ایک عملی جامہ اب پہنایا جا سکتا ہے, کیونکہ اگر ڈائریکٹ بات چیت شروع ہوگی تو ایک پیس پروسیس کی شکل نکل سکتی ہے, اور پھر پولیٹیکل سیٹلمنٹ کی طرف بات جا سکتی ہے. اگر وہ ہوا تو صدر غنی بھی اور کوشش کریں گے, اور شاید پھر باقی ممالک جو ہیں, پاکستان بھی اور باقی خطے کے ممالک, ان کو بھی یہ نظر آئے کہ ان کے مفادات بھی جو ہیں ان کو بھی شامل کیا جا سکتا ہے اس پولیٹیکل سیٹلمنٹ کے پروسیس میں. تو امریکہ کی حکمت عملی جو اناؤنس کی گئی تھی اس پہ عمل درآمد جو ہے وہ اب میرے نزدیک زیادہ اس کا امکان بڑھ گیا ہے.
اچھا موید, اب چلتے چلتے ہمیں معلوم ہے کہیں اور سے آپ ہمارے ساتھ بات کریں, مصروفیت سے وقت نکالا. ایک اور بات بتائیے گا, پاکستان میں انتخابی مہم بڑے زور و شور سے چل رہی ہے, 2018 کے انتخابات 25 جولائی کو ہونے کی بات کی جا رہی ہے. آپ یہ بتائیے گا کہ انتخابات 2018 میں بڑے مختلف طرح کے رجحانات سامنے آئے ہیں, فوج کے عمل دخل کی زیادہ بات کی جا رہی ہے, پھر اس کے علاوہ یہ بھی بات ہے کہ سیاسی جماعتیں جو ہیں ان کا درجہ حرارت ضرورت سے زیادہ ہے, ایک دوسرے کے خلاف بلیم گیم جاری ہے. کس طرح سے آپ سارے اس منظر نامے کو دیکھتے ہیں, کیا صورت سامنے نظر آتی ہے پاکستان میں انتخابات کے بعد؟ دیکھتے ہیں آپ کے کوئی واقعی مضبوط حکومت آئے گی یا معلق حکومت کی ہی توقع کی جا سکتی ہے؟
دیکھیے, میں آپ سے بڑی دو ٹوک اس بارے میں آپ کو جواب دیتا ہوں, اور وہ یہ کہ میں کبھی بھی پاکستان کی سیاسی لینڈسکیپ کے حوالے سے اتنا زیادہ مجھے خدشہ نہیں ہوا بہت برسوں سے. اس وقت پاکستان میں ایک ریئلسٹک سیناریو ہے جس میں پولیٹیکل کرائسس, سیاسی بحران جو ہے وہ اس حد تک بڑھ سکتا ہے کہ گورننس جو ہے وہ امپاسبل ہو جائے, ناممکن ہو جائے, اور ایک اکنامک کرائسس جو ہے وہ پہلے ہی جو ہے وہ ڈیولپ ہو رہا ہے, اس کی ایسی شکل نکلے کہ معاملہ بالکل ہی بیٹھ جائے. تو مجھے تو اس وقت خدشہ اس لیے کہ ایک الیکشن ہے, بہت سے لوگ آپ جس طرح کہہ رہی ہیں یہ بات کر رہے ہیں کہ جی الیکشن تو نہیں ہے تو سلیکشن پروسیس ہے, پہلے ہی فیصلے ہوا ہے. مجھے لگتا ہے کہ جو بھی مینیپولیشن یا جو بات ہو رہی ہے, اصل میں اس وقت کسی بھی پارٹی کی میجورٹی, اوپن میجورٹی آنے کا مجھے تو امکان نظر نہیں آ رہا. آپ دیکھتے ہیں 25 جولائی کو کیا ہوتا ہے, کیونکہ الیکشنز کبھی بھی پہلے پریڈکٹ نہیں کرنے چاہیے, لیکن اگر یہ معاملہ ایسے بنا کہ مخلوط حکومت کی طرف بات گئی تو پھر آپ کی حکومت اتنی کمزور ہوگی کہ شاید گورننس کے وہ جو اہم فیصلے ہیں جو اس وقت کرنے پڑیں گے اگلی حکومت کو, وہ نہ کر سکیں. دوسری طرف اگر کسی شکل میں یہ صورتحال نکلتی ہے کہ پی ایم ایل این نواز شریف صاحب کی پارٹی جو ہے وہ دوبارہ ایک اکثریت لے کے جیت جاتی ہے, تو پھر تو مجھے لگتا ہے بالکل ہی ایک سیاسی بحران کی بات ہو جائے گی، کیونکہ فوج اور نواز شریف صاحب کے جو تعلق ہیں وہ بالکل اب سامنے واضح نظر آ رہا ہے، وہ بالکل ٹوٹ چکے ہیں. تو پھر معاملہ کس طرح سنبھالا جائے گا وہ بھی دیکھنا ہوگا. تو مجھے میری امید یہی ہے کہ الیکشن کا جو بھی ریزلٹ ہو تمام پارٹیاں اس کو ایکسیپٹ کریں، اور ایک حکومت جو بھی شکل بنتی ہے ایک حکومت بنے اور اس کو سپورٹ ہو باقی اپوزیشن پارٹیوں کی. لیکن میں اگر یہ نہیں کہوں گا کہ مجھے بہت خدشہ ہے کہ ایسا نہیں ہوگا تو شاید میں پھر جو ہے وہ انالیٹکلی آنیسٹ نہیں ہو رہا.
بہت بہت شکریہ ڈاکٹر محید یوسف، ہمارے ساتھ تھے جو ایس آئی پی میں جنوبی ایشیا پروگرام کے نائب صدر ہیں. بہت بہت شکریہ محید کا. انیس آپ سا ایک میرا بڑا چھوٹا سا سوال ہے، جلدی سے بتائیے گا کہ جناب ووٹیل نے افغانستان کی دفاعی افواج کی کارکردگی بہتر ہونے، صدر اشرف غنی کی طرف سے انتہائی کوششوں کا بھی تذکرہ کیا ہے، افواج اور صدر کا رول ملک میں قیام امن کے لیے کس حد تک فعال اور مثبت نتائج دے سکتا ہے؟
دیکھیں افغانستان کی جو سیکیورٹی فورسز ہے وہ وہاں تک پہنچے ہیں اس دو سال میں یا ڈیڑھ سال میں کہ پہلے 16-17 سال میں وہاں نہیں پہنچی تھی. میں آپ کو ایک چھوٹا سا مثال دوں گا کہ ننگرہار میں ایک ایریا ہے کہ بہت مشہور ایریا ہے، تورا بورا اس کو بولتے ہیں. تو پچھلے 16 سال میں وہاں پہ افغانستان کی سیکیورٹی فورسز نہیں پہنچی تھی اور وہ علاقہ جو تھا طالبان کی گرفت میں تھا. آج وہ علاقہ جو ہے افغانستان سیکیورٹی فورسز میں تھا. اسی طرح کنڑ میں جو ہے بہت سے ایسے ڈسٹرکٹ تھے کہ وہ طالبان کی گرفت میں تھے، آج وہ جو ہے افغانستان سیکیورٹی فورسز کے حوالے ہیں. اس طرح ہلمند غزنی، ایسے بہت سارے علاقے ہیں کہ وہ 16 سال پہلے یعنی 2 سال کے اندر جو ہے یہ علاقے جو ہے افغانستان سیکیورٹی فورسز کے اندر اور ان کے کنٹرول میں آ چکے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ افغانستان کی جو آج نیشنل دفاع ہے، ڈیفینس ہے، وہ مضبوط سے مضبوط تر ہوتا جا رہا ہے. یعنی اس لیول تک بھی نہیں ہے کہ میں بالکل اطمینان آپ کو دے سکوں، لیکن
بہتر ہو گیا.
ہم پچھلے 14 سال سے یا 16 سال سے جو ہماری ایک آبزرویشن ہے اور اس سے اس وقت 2017-18 تو اس میں بہت اچھائی آئی ہیں، بہت جو ہے ایک کامیاب آپریشن ہو رہے ہیں یہاں کی جو مافیا ہے، ملیشیا ملیٹنسی ہیں ان کے خلاف. تو میں سمجھتا ہوں کہ افغانستان کی جو ڈیفینس ہے وہ دن بدن جو ہے اچھی ہوتی جا رہی ہیں.
بہت بہت شکریہ انیس صاحب، کابل سے ہمارے ساتھ تھے. انیس صاحب سے میری پھر بھی بات ہوگی، آپ کے وقت کا بے حد شکریہ. بہت چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم پروگرام میں آخری سیگمنٹ کی طرف چلیں گے. ہمارے ساتھ ہوں گے ریپبلکن پارٹی کے ساجد تارڑ، ہمارے ساتھ ہوں گے ڈائریکٹر ہیں سینٹر فار کمیونٹی اینڈ ایتھنک میڈیا نیو یارک کے جہانگیر خٹک صاحب، اور اس کے علاوہ کیٹو انسٹیٹیوٹ سے جیسا کہ سحر خان ہمارے ساتھ پہلے بھی بات کر رہی تھیں. تو آئیے ایک چھوٹا سا وقفہ اور اس کے بعد آخری سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں.
یہ وائس آف امریکہ ہے، آپ ہمارے پروگرام فیس بک پر بھی براہ راست دیکھ سکتے ہیں، پتہ ہے facebook.com/voaurdu.
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے پروگرام سن رہے ہیں جہاں رنگ، اور جہاں رنگ میں خوش آمدید آپ کو کہتے ہیں. کہ جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ اب ہم بات کریں گے امریکی سیاست کی. اس وقت ریپبلکن پارٹی کے فعال رکن ساجد تارڑ ہمارے ساتھ ہیں، اور کیڈو انسٹیٹیوٹ کی سارہ خان بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جہانگیر خٹک صاحب ہمارے اس پروگراموں کا بڑا ممتاز نام ہے. آپ لوگوں کا پروگرام میں ہم خوش آمدید آپ کو کہتے ہیں، بہت بہت شکریہ. ساجد تارڑ صاحب، پہلا سوال میرا آپ سے، صدر ٹرمپ کے روس سے متعلق موقف پر امریکہ میں سخت تنقید جاری ہے، اور اب روسی صدر کو دی جانے والی دعوت کے بعد اس میں مزید شدت کا بھی امکان ہے. ایک ریپبلکن ہونے کی حیثیت سے آپ صورتحال کا تجزیہ کس طرح سے کریں گے؟
سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ، آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں لیا،
بہت شکریہ.
لیکن ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی سچویشن رشیا کے حوالے سے اس کو دیکھنے سے پہلے میں آپ کے سننے والوں کو یہ بتانا چاہوں گا کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی پریزیڈنسی از ویری یونیک پریزیڈنسی، اور جب سے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی ایڈمنسٹریشن پاور میں آئی ہے ان کے ہر چیز کو کس تناظر سے دیکھا جاتا ہے، اور اسی تناظر سے رشیا کو بھی دیکھا جا رہا ہے. میرے خیال میں اگر اس کے 3-4 پوائنٹ میں ایکسپلین کرنے کی کوشش کروں گا. اگر الیکشن میڈلنگ کے پوائنٹ سے دیکھا جائے تو الیکشن میڈلنگ جو تھی وہ اوباما کی پریزیڈنٹ کی واچ پہ ہوئی تھی، اس کا ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے ساتھ کو جوڑنا ایک فضول چیز ہے. دوسرا، ان کے ریسنٹ اس رشیا سمٹ کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا. آپ دیکھیں کہ جب امریکن پریزیڈنٹ صاحب ملنے کو جا رہے ہیں پوٹن صاحب کو، تو رابرٹ مولر صاحب نے 12 رشین سٹیزنز کو انڈائٹ کر کے بیک اسٹیبنگ کرنے کی کوشش کی، اس کو ان کے اس میٹنگ کو، ان کے دورے کو ناکام کرنے کی کوشش کی. اس کے بعد یہ دیکھیں کہ ڈیموکریٹ چیئر ٹام پریز ہے، انہوں نے کہا تھا کہ ان کو اپنا سمٹ کینسل کرنا چاہیے. अब देखा जाए, कंपैरिजन किया जाए, तो डोनाल्ड ट्रंप साहब हैज अ यूनिक प्रॉस्पेक्ट ऑन फॉरेन पॉलिसी. अब उनकी फॉरेन पॉलिसी को देखा जाए तो वो पिछले ओबामा साहब की फॉरेन पॉलिसी जो कि ना होने के बराबर थी, हर जगह अपोलोजेटिक थे वो, जहां भी जाते रहे 8 साल, उसके वर्सेस इनकी पॉलिसी में अचीविंग पीस थ्रू स्ट्रेंथ, पेंटागॉन स्ट्रॉन्ग, डायरेक्ट डायलॉग जिसके जरिए चाइना और उन्होंने नॉर्थ कोरिया में उनको कामयाबी हासिल हुई है, इंटरनली उनकी अचीवमेंट्स हैं. लेकिन मीडिया इसको मानने के लिए तैयार नहीं है. पिछले 8 साल जो था, एक सोशलिज्म की हवा जो थी जिसको ओबामा साहब प्रमोट करते रहे हैं, उन्होंने अब उन चीजों के रिजेंटमेंट हैं और उसके साथ अभी तक बाकी हैं.
अच्छा.
और उसी तनाजर से जब उनका रशिया का और खासकर अभी जो उनका पुतिन साहब आ रहे हैं व्हाइट हाउस में, देखें ये दो कंट्रीज यूएस एंड रशिया 90% न्यूक्स इनके पास हैं. मेरे ख्याल में जो डोनाल्ड ट्रंप साहब की बात है कि इन दोनों कंट्रीज के रिलेशनशिप अच्छे होने चाहिए, और प्लस इज अ सुपर पावर, मेरा ख्याल है ये एक बहुत ही अच्छी बात है, होने चाहिए रिलेशनशिप. लेकिन तनकीद ब्राय तनकीद जिस तरह के लेफ्ट कर रहा है, क्योंकि उनके पास खास मैसेज नहीं है इलेक्शंस के लिए, मिड टर्म के लिए और आगे अवाम को बताने के लिए, और वो तनकीद ब्राय तनकीद चलाए जा रहे हैं शुरू से जब से डोनाल्ड ट्रंप साहब पावर में आए.
अच्छा, हम बात करते हैं पहले जहांगीर खटक साहब से. सहर, आपसे भी मेरा सवाल होगा. खटक साहब, अमरीका और रूस सर जंग के हरीफ रहे हैं. सदर ट्रंप की तरफ से रूस की जानिब तावुन का हाथ बढ़ाने से दुनिया भर में अमरीका के जो रिवायती हरीफ हैं, खासतौर पर यूरोप के अंदर, उनको बड़ी परेशानी है. इस तनाजुर में अमरीका के अपने पुराने हलीफों के साथ ताल्लुकात पर किस हद तक असरात मुरतब होंगे, कैसे आप देखेंगे इसको?
देखिए, तारक साहब को बहुत सलाम और दूसरी मेहमान है उनको भी बहुत सलाम. मेरा ख्याल ये है कि अमरीका और उसके इत्तेहादियों के जो ताल्लुकात है वो हमेशा से भाईचारे नहीं, मफादात की बुनियाद पर रहे हैं, और वही मफादात हैं जो हमेशा से इन ताल्लुकात को डिक्टेट करते रहे, और यही मफादात हैं जो फ्यूचर में भी डिक्टेट करते रहेंगे. देखिए, अमेरिका और यूरोप के दरमियान किसने सोचा था कि दोनों साइडें जो हैं वो एक ट्रेड वॉर के बहाने पर आ जाएंगी, लेकिन चूंकि वहां पर इक्तसादी मफादात थे, जिस तरह से ट्रंप हमेशा से कहते रहे कि जी हमने, हमारे से लोग नाजायज फायदा उठाते रहे. अगर आप ट्रेड डेफिसिट देखें तो हमेशा से जितने भी ममालिक के साथ अमेरिका तजारत करता है तो उसका वजन जो है वो दूसरे ममालिक के हक में होता है, अमेरिका के हक में नहीं होता है. तो वो शुरू से कहते रहे कि इसको हम बैलेंस करना चाहते हैं. वो बात तो बिल्कुल दुरुस्त है. जो स्टाइल ऑफ गवर्नेंस है, जिस तरह के तारर साहब ने कहा कि वो बड़ा यूनिक है, ये बात दुरुस्त है कि शायद ये अमरीकी तारीख में भी एक बड़े यूनिक प्रेजिडेंट है, जहां पर के वो फैसले करते हैं और ऐसे फैसले होते हैं जो स्पर ऑफ द मोमेंट पर लगते हैं. यानी देखिए, वो दूसरी दफा व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात का ऐलान करते हैं, और उनके जो एनएसए के डायरेक्टर हैं डैन कोट्स, उनको एक एस्पेन में एक जो ओपन फोरम में पता लगता है कि अच्छा ये उनको बुलावा जा रहा है, उनको पता ही नहीं था. इस हद तक एक जो 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 डिस्कनेक्ट नजर आ रहा है विद इन द एडमिनिस्ट्रेशन, ये कोई अच्छी अलामत नहीं है. आप बेशक जो पीस है उसको परसू करें, मेरा ख्याल है अमेरिका में ऐसा कोई शख्स नहीं होगा जो उसकी मुखालफत करेगा. रशिया और अमेरिका के ताल्लुकात को डेफिनेटली बेहतर होना चाहिए, लेकिन वो बेहतर उसी सूरत में हो सकते हैं जब आपके इख्तलाफी नुक्ते खत्म हो जाएं. इख्तलाफी नुक्तों में बेशक के जो डिसआर्ममेंट है बहुत बड़ा सवाल है, क्राइमिया बहुत बड़ा सवाल है, सीरिया बहुत बड़ा सवाल है, मिडल ईस्ट बहुत बड़ा सवाल है. अमरीका और अमरीका के जो इंतखाबात थे 2016 के, ये बात दुरुस्त है कि उस वक्त सदर ओबामा थे और उनके दौर में ये सब कुछ हुआ था, लेकिन सवाल तो ये नहीं है कि सदर ओबामा के वक्त में हुआ था या किसी और के वक्त में हुआ था. सवाल तो ये है कि क्या ये हुआ था या नहीं हुआ था, और अगर ये हुआ था तो इसने इंतखाबात पर कितना असर छोड़ा, उसका फायदा किसको हुआ, ये वो सवालात है जिसकी जांच पड़ताल हो रही है. और यकीनन उसके तरीकेकार पे इख्तलाफ किया जा सकता है, लेकिन बुनियादी तौर पर अगर कोई ऐसी इन्वेस्टिगेशन होती है तो मेरा ख्याल है ये एक ट्रांसपेरेंसी का तकाजा भी है और डेमोक्रेटिक प्रोसेस का भी तकाजा है, इसको वेलकम करना चाहिए.
शुक्रिया खटक साहब. सहर, आप बताइएगा कि ये जो ताज़ा तरीन बात है रूसी सदर और अमरीकी सदर के दरमियान मुलाकात की, और इस मुलाकात को मजीद तौसी देने की जो अब बात हो रही है, उसमें डेमोक्रेट्स के अलावा रिपब्लिकन अरकान کانگریس بھی پیش پیش ہیں، جبکہ کئی اعلیٰ سطحی سابق انٹیلیجنس اور فوجی حکام اور سابق سفارتکاروں نے بھی اس صورتحال پر تنقید کی ہے۔ اب آپ یہ بتائیے گا، کس طرح سے آپ دیکھتی ہیں صدر ٹرمپ کو صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے اور ملک جو کہ جس میں پہلے ہی سیاسی سطح پر کافی تقسیم نظر آتی ہے، اس کو جوڑنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟
دیکھیے، سب سے پہلی بات یہ کہ جو صدر ٹرمپ ہیں، بے شک وہ ایک یونیک پریزیڈنٹ ہیں، لیکن وہ یونیک کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اچھی باتیں کر رہے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ صدر ٹرمپ جو ہیں وہ اپنے ایکسپرٹس کا بالکل بات نہیں سنتے ہیں۔ فار ایگزامپل، جو انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم کہ امریکہ روس کے ساتھ سمٹ کرے گا، انہوں نے ولادیمیر پوٹن کو بلایا بھی ہے وائٹ ہاؤس کچھ چند مہینوں میں۔ اس کے بارے میں امریکہ کی انٹیلیجنس ایجنسیز کو نہیں پتا تھا، یہ ایک بہت عجیب بات ہے۔ دوسرا یہ کہ ایک لحاظ سے یہ بالکل صحیح بات ہے کہ امریکہ اور روس کے درمیان تعلقات اچھے ہونے چاہئیں، جتنی اس بات پہ کوشش ہو سکتی ہے ہونی چاہیے، لیکن یہ بھی بات بالکل ٹھیک ہے کہ جو اختلافی نقطے ہیں وہ بہت زیادہ ہیں۔ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ روس نے امریکہ کے الیکشنز میں دخل اندازی کی۔ اب اس لحاظ سے صدر ٹرمپ جو ہیں پوری دنیا کے سامنے کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ انہوں نے پوٹن صاحب سے بات کی، پوٹن نے کہا کہ ہم نے دخل اندازی نہیں کی، اس کا مطلب ہے روس نے دخل اندازی نہیں کیا، جبکہ امریکہ کے ہر ایک انٹیلیجنس ایجنسی نے کہا ہے کہ انہوں نے دخل اندازی کی ہے۔ تو یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں یہ ایک بہت یونیک سلسلہ ہے کہ جو ایک امریکی صدر ہیں وہ اپنی ایجنسیز کے ساتھ ہی اگری نہیں کر رہے، اور صرف اگری نہیں کر رہے بلکہ اپنی ایجنسیز کی بات بھی نہیں سن رہے، نہ ان کی رائے لے رہے ہیں۔ اور یہ بھی بات ہمیں نظر آتی ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں وہ ان کو یا تو پروٹوکالز کے بارے میں پتہ نہیں ہے، یا یہ ہے کہ وہ پروٹوکالز کے بارے میں بالکل خیال نہیں رکھتے، ان کے ذہن میں جو پروٹوکالز ہوتی ہیں وہ بالکل یوز لیس ہیں۔ تو یہ ایک بہت
اچھا ساجد تاریخ صاحب سے پوچھتے ہیں۔ ساجد صاحب، آپ نے ہمارے دونوں دوسرے تجزیہ کاروں کی بات کے بارے میں سنا، خاص طور پر ایک جو بات کی جاتی ہے وہ ڈسکنیکشن ہے جو کہ ایڈمنسٹریشن کے اندر نظر آتا ہے، اور جو معاشرے کے اندر ایک تقسیم ہے اس کو پورا کرنے کے لیے ابھی تک کچھ نہیں کیا گیا۔ کیا کرنا چاہیے ریپبلکن پارٹی کے ساتھ آپ کا تعلق ہونے کے حوالے سے، صدر کو آپ کس طرح کے مشورے دے سکتے ہیں کہ کمیونٹیز، مختلف کمیونٹیز کی طرف سے جو آوازیں آتی ہیں یا تنقید سامنے آتی ہے؟
دیکھیں، سب سے پہلے تو میں ہائی ریکارڈز پر خٹک صاحب اینڈ میڈم سیٹ، میں آئی اگری وتھ دیم۔ دیکھیں، میں تھوڑا سا ڈیفائن کرنے کی کوشش کروں گا یہاں پہ۔ میں ساری زندگی پولیٹیکل سائنس کا اسٹوڈنٹ رہا ہوں۔ یونیکنیس آف ڈونلڈ ٹرمپ وہ اس حوالے سے کہ پچھلے عرصے سے ڈیموکریسی ایک ڈینڈ ایڈ پہ آ چکی ہے۔ لوگ فیک پرامسز کر کے آتے تھے، جب وائٹ ہاؤس میں پہنچتے تھے وہ بائی پارٹیزن ہو جاتے تھے، پچھلے پریزیڈنٹ جتنے بھی تھے وہ سیم وہی ایک گھسے پٹے، وہی ایجوکیشن، ہیلتھ اور ٹرانسپورٹیشن اور اس طرح کی چیزوں کے لے کے فیک فائدے کرتے تھے، اور آ کے ہوپ اور چینج کے دعوے کر کے آنا اور کچھ ڈلیور کچھ نہیں کرنا۔ اب اس میں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب دیکھیں، ان کی یونیکنیس اس حوالے سے کہ آج تک کوئی پولیٹیکل آفس انہوں نے ہولڈ نہیں کیا، اور وائٹ ہاؤس میں آئے ہیں اور چیپس الیکشن لڑ کے آئے ہیں۔ وہ اس وجہ سے کہ کیونکہ یہ لوگوں کا ریئیکشن تھا، انہوں نے ووٹ دیے، ان کو ووٹ آف کانفیڈینس دیا ان کو کہ آپ آ کے چینج کریں چیزوں کو، وہ چینج کر رہے ہیں۔ وہ دیکھیں، ڈائریکٹ ڈائلاگ کرتے ہیں انٹرنیشنل لیڈر کے ساتھ، اور اس کے بعد اینٹی پولیٹیکل کریکٹنس، اینٹی، جس طرح پہلے میڈم سہر نے کہا کہ وہ پروٹوکال کا خیال نہیں رکھتے، یہی تو ان کی یونیکنیس ہے۔ پہلے سب چیزیں یہ ہوتی تھیں کہ ایک پریزیڈنٹ کے آس پاس آئی وی لیگ اسکولوں کے بچوں کا گھیرا ہوتا تھا، وہ ہر چیز کو اتنا اس چیز کو وہ چیو کرتے ہیں، اور اس کی ڈیموکریٹک ویلیوز اس کی ختم ہو جاتی۔ اب ایک تو یہ چیز، دوسرا اس میں میں دیکھوں گا، اب ان کو تھوڑا سا ان کے پچھلے ایک سال یا دو سال کے پیریڈ کو آپ دیکھیں،
ہمارے پاس آخری 30 سیکنڈز ہیں طاہر صاحب
جی۔ اس میں اگر دیکھا جائے تو دیکھیں، اکانومی جو ہے وہ کہاں گرو کر رہی ہے، 5.5 بلین ٹیکس کٹ دیے ہیں انہوں نے، جی ڈی پی 3.5% انکریز کی ہے، انمپلائمنٹ 3.8% پہ لے کے آئے ہیں، اور یہ ساری چیزیں اگر ان کے، اب اس سے زیادہ کیا چاہیے؟ ڈاؤ جان از مور دین 25,000، اور یہ اگر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی رانگ پوزیشننگ ہے، رانگ چیزیں ہیں، تو پازیٹو چیزیں کہاں سے پھر آئیں گی؟ کس طرح آپ کس طرح دیکھنا چاہتے ہیں؟ اور دوسرا یہ دس از اے کنزرویٹو کنٹری, دس از اے کنٹری بیسڈ آن فریڈم.
بہت جی شکریہ شکریہ تارڈ صاحب, ہمارا ٹائم بالکل ختم ہو گیا اب پروگرام کا. ہم چاہتے تھے کہ خٹک صاحب سے بھی اور بات کرتے اور سحر سے بھی ایک آدھ اور ان کا نقطہ معلوم کرنے کی کوشش کرتے, لیکن چونکہ سیگمنٹڈ پروگرام ہوتا ہے تو اس میں زیادہ وقت باقی نہیں بچتا. تو پروگرام کی میزبان بہجت کو, پروڈیوسر گلرخ کو اور انجینئر ایڈریس ریجکس کو اجازت دیجیے گا. آپ سے ہماری ملاقات پھر ہوگی انہیں پروگراموں میں. خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.
ایران نے بین الاقوامی ادارہ برائے انصاف آئی سی جے میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اس فیصلے کے خلاف مقدمہ دائر کر دیا ہے کہ امریکہ نے بین الاقوامی معاہدوں کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ایران جوہری معاہدے کو منسوخ کر کے پابندیاں عائد کیں. ساتھ ہی ایران نے اعلان کیا ہے کہ وہ جوہری مواد کی افزودگی کے لیے تیاریاں کر رہا ہے. مشرق وسطی میں مقیم سیاسیات کے پروفیسر ڈاکٹر حیدر مہدی کہتے ہیں کہ ایران کے اس فیصلے سے خطے کی صورتحال اور گمبھیر ہو گئی ہے.
یہاں سیاسی بے چینی ہے, ڈیسٹیبلائزیشن ہے, اور یہ پریزیڈنٹ اوباما اور ایرانی حکام کی ایک بہت ہی بڑی قوت اور کوشش کے ساتھ یہ ایک معاہدہ ہوا تھا جس میں پولیٹیکل اسٹیبلٹی کا کوشش کی گئی تھی. لیکن اب چونکہ امریکہ میں ایک نئی ایڈمنسٹریشن آ گئی ہے جو کہ یہ چاہتی ہے کہ فل ڈومینیشن آف مڈل ایسٹ کی جائے. اس کے علاوہ یہ ہے کہ ایران بذات خود ایک بڑی طاقت ہے یہاں, اب سعودی عرب ایک بڑی طاقت بن گئی ہے اور دوسرے عرب ممالک میں بھی. تو اب صورت حال یہ ہے کہ پوری بین الاقوامی عالمی سیاست کی کوشش کے ساتھ اس کو حل کیا جائے, چونکہ اگر یہ معاملہ ہاتھ سے نکلا تو اس کے اثرات بہت گمبھیر ہوں گے.
ان کا کہنا تھا کہ یورپی یونین ایران کے معاملے پر خود منقسم ہے.
میرا اپنا خیال ہے کہ یورپین انٹرسٹ بہت ڈفرینٹ ہیں, اور یورپ کی قیادت میں خاص طور پہ جرمنی فرانس میں ایک نئی صورتحال پیدا ہو رہی ہے کہ وہ یہ نہیں چاہتے کہ وہ ٹرولی امریکہ کی ہر انٹرنیشنل پولیٹیکل مینوور کے ساتھ ملے, ان کے اپنے بہت اہم انٹرسٹ ہیں. تو میرا اپنا خیال ہے کہ یورپ میں اس چیز کا احساس ہو رہا ہے کہ ضروری نہیں کہ امریکہ کی ہر پالیسی کے ساتھ اتفاق کیا جائے.
یہ تھے مشرق وسطی میں سیاسیات کے پروفیسر ڈاکٹر حیدر مہدی. دوسری طرف واشنگٹن میں مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ میں محقق ڈاکٹر زبیر اقبال نے بتایا کہ امریکہ نے اب تک ایران کے اس اعلان پر کوئی واضح موقف کیوں نہیں دیا.
ابھی تک امریکہ سے اس لیے اس کے متعلق کوئی ریئیکشن نہیں آیا, ریٹیلیشن نہیں ہوئی, کہ پہلے تو انہوں نے یہ دیکھنا ہے کہ آئی سی جے میں جو کمپلینٹ دائر کیا گیا ہے وہ کس حد تک امریکی انٹرسٹ کو وائلیٹ کرتا ہے اور کس حد تک امریکہ اس کو ریسپونڈ کر سکتا ہے. امید تو یہی ہوگی کہ امریکہ اس کے خلاف ریسپونڈ کرے گا, کب کرے گا یہ کہنا بہت مشکل ہے. لیکن مشکل یہ آ جاتی ہے کہ دوسرے ممالک جو اس میں شامل ہیں, جس میں یورپین یونین, جرمنی وغیرہ اور چائنا اور رشیا شامل ہیں, وہ اس بڑی حد تک ایران کی طرف سمپتھیٹکلی دیکھ رہے ہیں.
لیکن ان کا کہنا تھا کہ امریکہ کے اتحادی اسرائیل نے واضح کر دیا ہے کہ وہ ایران کے خلاف قدم اٹھانے کے لیے تیار ہے.
اسرائیل نے تو اناؤنس کر دیا ہے کہ اگر کوئی اس قسم کے سٹیپس لیے گئے اور اگر یہ محسوس ہوا کہ ایران دوبارہ نیوکلیئر انریچمنٹ کی طرف جا رہا ہے تو پھر وہ ریٹیلیٹری قسم کے کوئی سٹیپس لینے کے لیے تیار ہوں گے. کس قسم کے سٹیپس ہوں گے یہ بھی کہنا بہت مشکل ہے, لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ امپلیسٹ یا انڈائریکٹ قسم کے میجرز استعمال کرنے کے لیے تیار ہو جائیں.
صدر ٹرمپ کی صدر پوٹن کے ساتھ حالیہ ملاقات کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ اس کا ایران جوہری معاملے پر کوئی خاص اثر نہیں پڑے گا.
جہاں تک ایران اور نیوکلیئر پرولیفریشن کا معاملہ ہے, वो एक ऐसा कॉम्प्लिकेटेड इशू है कि जिसमें अमेरिका और रूस की कोलैबोरेशन जो कोऑपरेशन इतनी अहमियत नहीं रखेगी। बात दरअसल ये आ जाती है कि ईरान को ये तीन किस्म की गारंटीज देना जरूरी होंगी और उन गारंटीज को एनफोर्स करने के लिए इस किस्म का प्लेटफॉर्म बनाना होगा, एक फ्रेमवर्क बनाना होगा कि जिस बेसिस पर ईरान को किसी हद तक सुकून हासिल हो कि अगर उनके पास न्यूक्लियर एग्रीमेंट नहीं होते तो उनका इंटरेस्ट जो है उसको प्रोटेक्ट किया जाएगा। अभी तक इस किस्म का कोई एग्रीमेंट सामने आता हुआ नजर नहीं आ रहा। उसकी दो वजूहात हैं, एक तो ये है कि ये उम्मीद रखना कि रूस सिर्फ ईरान को खिलाफ कंट्रोल कर सकता है, ये बड़ी गलतफहमी की बात है। याद रहे कि इन दोनों के दरमियान एक म्यूचुअल इंटरेस्ट है और अगर रूस कोई ऐसा स्टेप लेता है जिसकी वजह से ईरान को नुकसान पहुंचता है तो ईरान खुद भी इस किस्म के स्टेप लेने के काबिल है जो कि रूस के लिए मुश्किल पैदा कर सकते हैं उनके बॉर्डर पे और उनकी इकोनॉमिक कोऑपरेशन पे, लेकिन उसके साथ साथ सीरिया और दूसरे मिडल ईस्ट के ममालिक में।
ये थे मिडल ईस्ट इंस्टीट्यूट में मुहक्किक डॉक्टर जुबैर इकबाल, वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन से। मैं हूँ नफीसा हूद भाई।